بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جاہلیت کے مسائل کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جاہلیت کا مسئلہ نمبر 84 شیخ صاحب فرماتے ہیں، الذبح عند القبور، قبروں کے پاس قربانی کرنا. قبروں کے تعظیم کی بات ہو رہی ہے، پچھلے دروس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، اور قبروں کے تعلق سے آپ ہم سب نے مل کے دیکھا کہ کئی مسائل ہیں جاہلیت کے، ایک مسئلہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مشرک جاہلیت میں مشرکین کے شرک کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غلو تھی، محبت میں حد سے گزر جانا، اور پھر اس غلو کی وجہ سے قبر کی تعظیم بھی ہوئی، اور قبروں کی تعظیم کرتے کرتے بت پرستی کا آغاز ہوا. یعنی آپ شرک کو قبروں کی تعظیم سے جدا نہیں کر سکتے، شرک کی ابتدا ہی قبروں کی تعظیم سے ہوئی، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو نام ہیں یہ سارے اللہ تعالی کے اولیاء تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اور جب یہ صالح لوگ مر گئے تو شیطان نے کہا کہ ان صالح اور نیک لوگوں کی قبروں پر پتھر نصب کر دو. پتھر نصب کر دیے گئے، قبروں پر نشان لگا دیے گئے، اور لوگ قبروں کی طرف جاتے تھے اور ان اولیاء کو یاد کرتے تھے، لیکن دعا اللہ تعالی سے مانگتے تھے. شرک کا آغاز نہیں ہوا، شرک کا آغاز تب ہوا جب علم جاتا رہا، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور پھر ان کی اولادوں نے، ان کی ذریت نے ان بتوں کو جا کے پوجا جن کی قبروں کی تعظیم ہوا کرتی تھی. کیونکہ قبروں کی تعظیم ہوئی، پھر پتھر رکھے گئے، پھر پتھروں کو تراشا گیا، پھر ان کو عبادت گاہوں میں رکھے گئے، اور پھر جب علم جاتا رہا تو پھر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور بت پرستی کا آغاز ہوا. اس سے پہلے اس زمین پر کوئی شرک نہ تھا، گویا کہ شرک کی ابتدا ہی قبروں کی تعظیم سے ہوئی. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آج کے اس متمدن دور میں عجب بات یہ ہے کہ قبروں کی تعظیم اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے گھر ویران نظر آتے ہیں، اور یہ مزارات اور یہ قبور جو ہیں آباد نظر آتے ہیں، ان میں میلے ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، شرک، بدعات، خرافات، جو بھی آپ کو نافرمانی ذہن میں آتی وہ ساری وہاں پہ ہوتی ہے. دین کے نام پر، پیر کے نام پر، تصوف کے نام پر. تو شیخ صاحب نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا، جانور قربان کرنا، یہ جاہلیت مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. غرض کیا تھی، کیوں بکرا ذبح کرتے تھے قبر کے قریب؟ اصل میں تو بکرا ذبح کرتے تھے یا جانور ذبح کرتے تھے بت کے قریب، اور جب کوئی بڑا آدمی بھی مر جاتا تو اس کے قبر کے قریب بھی بکرا ذبح کر دیتے تھے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ لات اور عزا، لات کیا تھا؟ ایک بزرگ تھا جو حاجوں میں سب سے پلایا کرتا تھا، تو اس کی قبر پر ایک بت بنا لیا اور وہاں پر بکرے بھی ذبح کرتے تھے، ایک نشانی کے طور پر اس بت کو بنا دیا گیا، لیکن حقیقتاً وہ پتھر نہیں جس کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے یا دعائیں کرتے تھے، حقیقتاً وہ بزرگ جو اس قبر میں دفن تھا. تو شیخ صاحب نے بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائی کہ قبروں کے پاس یا قبروں کے قریب جانور ذبح کرنا یہ جہلیت کے مسئلے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری دعا. صلات عربی لغت میں یا لفظی معنی صلات کا ہے دعا, اور جو شرعی معنی ہے صلات کا وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں, جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور جس کے انتہا اور اختتام تسلیم سے سلام سے ہوتا ہے. خاص قسم کے قور اور عمل افعال جو اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے کیے جاتے ہیں, جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام دو سلاموں سے ہوتا ہے. تو ان صلاتی بے شک میری نماز اور دعا سب اس میں شامل ہو گیا ہے. ونسکی اور میری قربانی اور میری عبادات, کیونکہ نسک جو ہے اس کا دو معنی, عبادت کو بھی نسک کہا جاتا ہے. نساک یعنی عباد, نساک یعنی عباد عبادت کرنے والے عبادت گزار, نساک بھی کہتے ہیں عباد بھی کہتے ہیں. ناسک یعنی عابد عبادت کرنے والا, اور نسک عبادت کو بھی کہتے ہیں عام معنی میں, خاص معنی میں قربانی کو کہتے ہیں. وہ محیا اور میری زندگی, وہ مماتی اور میری موت, میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ, خاص اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162. تو اس آیت کریمہ سے واضح ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ قربان عبادت ہے. جب قربان عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا شرک ہے. دور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی بھی کرتے تھے اور بتوں کے لیے بھی قربانی کرتے تھے, تو ان کی قربانی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی تھی وہ بے سود اور بے فائدہ تھی, کیونکہ شرک کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل باقی نہیں رہتا, کوئی بھی نیک عمل عمل نہیں ہوتا. شرک سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اب مسئلہ آتا ہے کہ قبر کے قریب بکرا ذبح کرنے کا کیا حکم ہے. نمبر ایک, اگر بکرا ذبح کیا جا رہا ہے قبر والے کے لیے جیسے کہ مشرکین عرب کرتے تھے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. قربانی عبادت ہے, قربانی کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر جو حقیقتاً بت نہیں تھے بلکہ نیک اور صالح بزرگ تھے, بت ان کی صرف علامتیں تھیں. اگر کوئی بھی شخص قبر والے کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے, دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے, کیونکہ قربانی عبادت ہے. اس کی دلیل سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں ابھی میں بیان کر چکا ہوں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. دوسری صورت قبر کے قریب بکرا یا جانور ذبح کرنے کی, کہ جانور تو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے, غور سے سنیں, جانور تو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے لیکن یہ جگہ مبارک ہے, اس جگہ کی برکت سے کی وجہ سے ہم یہ بکرا ذبح کر رہے ہیں. کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ یہ پیر ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, اور یہ جگہ جو ہے, یہ مزار جو ہے, یہ مبارک ہے, اس لیے ہم یہاں پہ بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ حرام ہے, یہ عمل حرام ہے, شرک اصغر ہے, شرک اکبر نہیں ہے, دار اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے, لیکن یہ عمل حرام ہے, اکبر الکبائر ہے. جب ہم شرک اصغر کہتے ہیں تو پھر اس کے سامنے کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں رہتا, یعنی سود سے بھی بدترین عمل ہے یہ, اس کے لیے شرک کا نام ہی کافی ہے. تو قبروں میں دو وجوہات ہیں بکرا ذبح کرنے کی، تیسری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص انجانے میں ایک جگہ بکرا ذبح کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہاں پہ قبر تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے قبر کے لیے بکرا ذبح نہیں کیا. بات اس کی ہو رہی ہے جس کو پتہ ہے کہ قبر ہے پھر اس قبر کے قریب بکرا ذبح کرتا ہے، تو اس کی نیت انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے؟ بکرے کو اپنے گھر سے نکالا، اسے لے کے گیا، قبر کے پاس لے کے گیا، یہ امر بغیر نیت کے ہو رہا ہے کیا؟ اگر مقصد ذبح کر رہا تھا گھر میں کر لیتا یا کسی اور جگہ پہ کر لیتا، ذبح خانے میں لے کے وہاں پہ کر لیتا، اب قبر کے قریب لے کے جانے میں کے پیچھے غرض کیا، مقصد کیا ہے؟ دونوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ اس قبر والے کی تعظیم کے لیے اس کے لیے بکر ذبح کر رہا ہے، یا اس جگہ کو مبارک سمجھ کر اللہ کے لیے بکر ذبح کر رہا ہے. دونوں جائز نہیں ہیں، دونوں صورتوں جائز نہیں، ایک تو شرک اکبر ہے اور دوسری شرک اصغر ہے، اور دونوں جائز نہیں ہیں. بکر ذبح کرنے کی اور صورتیں اس کے علاوہ، بعض لوگ نہیں سمجھتے اور بعض میں نے فاضل لوگوں کو دیکھے غلطی کرتے ہوئے، نئے گھر لیتے ہیں، نئے گھر کی چوکاٹ پر بکر ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں خون کے قطرے نئے گھر میں جانے چاہیے، یہ عمل حرام ہے، جائز نہیں ہے. عام طور پہ جاہلیت میں اس قسم کی حرکت ہوتی تھی کہ جنوں سے بچنے کے لیے جب نئے گھر میں داخل ہوتے تو جنوں سے بچنے کے لیے جنوں کے نام پر ایک بکرا قربان کر دیتے تاکہ جنوں کے شر سے محفوظ رہے، شیطانوں کے شر سے محفوظ رہے. اور یہ عمل بھی شرک ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. ایک اور صورت جو جاہلیت میں تھی، صدقے کے طور پر بکرا ذبح کرنا، اور یہ تو بہت ہی عام ہے. یہ عجیب بات سنیں آپ کہ کوئی شخص ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، بچہ بیمار ہوتے بچوں کو اللہ شفا دے دیتا ہے، یا بار بار کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے، یا بار بار کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا بار بار کوئی نقصان ہوتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ کر لو، بکرا ذبح کر لو. دیکھیں صدقہ کر لو بکرا ذبح کر لو میں فرق ہے، میں سمجھاؤں ایک مسئلہ آپ کو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات اور خیرات سے. اس سے ہرگز معنی نہیں کہ بکرا ذبح کرو، صدقہ سے بکرا کو نہیں کہا جاتا. کوئی شخص مریض ہے یا اس کا پیارا کوئی مریض ہے، آپ کسی فقیر کو 10 دیتے ہیں، 20 دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے. اس کو کچھ کھانے کو دیتے ہیں، کچھ پینے کو دیتے ہیں، کچھ مدد کر دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یہ صدقات ہیں. صرف بکرا ذبح کرنا صدقہ نہیں ہوتا. اور یہاں پر بکرا ذبح کرنا مقصد ہی نہیں ہے. کیوں کو جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت بکرا ذبح کیا ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بیمار ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا بیمار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سارے کے سارے وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صدقہ نہیں دیا. یہ جان کے صدقے کا کنسپٹ جاہلیت میں تھا. اور جب کوئی شخص صدقے کے نام پر بکرا ذبح کرتا ہے، گویا کہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو خون کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ خون سے خوش ہوتا ہے. نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ خون سے کیا خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے بکرے کی، جو عید قربان پہ ہم کرتے ہیں، بقرعید پہ ہم کرتے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت مبتلا کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ بکرا ذبح کرے؟ سبحان اللہ. تو بکرا ذبح کرنا عبادت ہے. بکرا ذبح کرنے کی شریعت میں خاص وجوہات ہیں، یاد رکھیں یہ وجوہات. نمبر ایک، عید قربان پر اللہ کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں، فصل لربک وانحر، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کسی مہمان کے لیے، مہمان نوازی میں آپ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاء بعجل حنید، دوسری آیت میں وجاء بعجل سمین، بچہ کو ذبح کیا مہمانوں کے لیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر مہمانوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنے عظیم مہمان نواز تھے. تیسری صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ مہمانوں کے لیے بکرا ذبح کرنا. تیسری صورت ہے بکرا ذبح کرنے کی، جانور ذبح کرنے کی، ولیمے پہ، ولیمے کی دعوت پہ آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں. آپ وسلم فرماتے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اولیم ولو بشاہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو, تو ولیمے پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کھانے کے لیے آپ کو گوشت کھانے کی ضرورت ہے, آپ مرغی ذبح کریں بکرا ذبح کریں, کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے, ان سارے صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صورتیں ہیں عام طور پہ جو شرعاً ہمیں ثبوت ملتے ہیں بکرا ذبح کرنے کی. عقیقہ بارک اللہ فیک, عقیقے کا بکرا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام کے لیے دو بکرے, لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا, یہ بھی ثابت ہے. تو جس چیز کی دلیل ہے بکرا ذبح کرنے کی, جانور ذبح کرنے کی, تو اس کو تو ہم فالو کرتے ہیں, اس کی اتباع کرنا لازم ہے. اور جس چیز کی دلیل نہیں ہے بغیر دلیل کے, صدقے کے نام پر یا قربانی کے نام پر اپنی طرف سے ایک نئی چیز ایجاد کرنے بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو صدقے کی میں نے بات کی, اکثر لوگوں میں یہ رائج ہے, بعض فاضل لوگوں میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ کہتے بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے بھائی صدقہ دے دو, بھائی ایک بکرا ذبح کر دو. خاص وہ کالا بکرا لے کے آتے ہیں, آپ ذرا غور کریں کالا بکرا بھی کیوں لے کے آتے ہیں, آپ جانتے ہیں؟ نہیں, سچ بات ہے, یہ کالا بکرا, کالے مرغے, کالا مرغا, یہ ساری چیزیں جادوگروں کے یہ ہتھکنڈے. اور جادوگر اس لیے یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ کالے رنگ, مکمل کالا کہاں سے ملے گا آپ کو؟ وہ اصل میں پیسے بٹورنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں ملے گا تو ہم لے کے آتے ہیں, اور کہیں سے کوئی دے بھی دیتے, لے بھی آتا تو پھر ذبح کر لیتے, اور وہ شیطانوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں. شرک کرتے ہیں تو جادوگر کا جادو چلتا ہے نا, بغیر شرک کے جادو کو جادوگر کا جادو کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس شرک کی وجہ سے جادوگر جو ہے وہ کالا بکرا اور کالا مرغا اور کالی چیزیں طلب کرتا ہے. لیکن بعض اچھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, عجب بات ہے, بچہ بیمار ہے کالا مرغا لے کے آؤ. بھئی کالا مرغا کیا کرنا ہے؟ اچھا, اس کو جب ذبح کرتے ہیں پھر خود نہیں کھاتے. اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس مرغے کو پہلے سات چکر اس طرح اس کے سر پہ یوں پھیرتے ہیں, مرغے کو پکڑ کے پھر اس ذبح کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کے سر کا صدقہ ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے, یہ شیطانوں کے لیے ہو رہا ہے. کیا شرک سے, اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت یاب فرمائے گا, صحت دے گا, تندرستی دے گا؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بیماری, مصیبت, تکلیف دنیا کا حصہ ہے, کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. یہ آزمائش ہے اس بندے کے لیے کہ میرا بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے شرعی راستہ اختیار کرنا. شرعی راستہ کون سا ہے؟ جس کی اجازت ہے شرعاً, اجازت جس چیز کی ہے اس پہ تو ہم عمل کریں گے. مصیبت آتی ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طریقہ بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہنا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ صرف موت کے لیے نہیں, بعض کو کہتے ہیں کسی کو کہنا مصیبت میں ان للہ و ان الیہ راجعون, کہتے ہیں یار کوئی مرا تو نہیں ہے, بڑی ناگوار, بڑے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, جہالت ہے, سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو. کسی بھی مصیبت میں آپ کہہ سکتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون. کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے, منہ پہ تماچے نہیں مارنے, بال نہیں نوچنے, کپڑے نہیں پھاڑنے, یہ اصل آزمائش ہے. لیکن بعض لوگ نوہے کرتے ہیں, تماچے مارتے ہیں, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں, یا پھر شرک کا راستہ اختیار, یا کفر کا راستہ, شرک کا راستہ, یا نافرمانی کا راستہ, نعوذ باللہ. دنیا مصیبت بھی ویسی آئی, اور اس مصیبت کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی, اور بعض لوگ کفر و شرک کا راستہ بھی اختیار کر چکے, تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, اس سے بڑھ کر کیا ناکامی, کوئی ناکامی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر؟ تکلیف کافر کی بھی ہو رہی ہے, تکلیف مسلمان کو بھی ہو رہی ہے. تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے, ویسے اسی راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے, اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. اور جو کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.